بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. دیگر اس کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی نعمت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہارہ علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. اس شب جمعہ میں جہاں ہم دنیا کے 10 اور جھمیلوں میں مبتلا ہو سکتے تھے، خدا نے ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. چند مرحومین کی سارے ثواب کی مناسبت سے مجلس منعقد ہوئی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور وقت کے امام کے انتظار کے حوالے سے اس کو عنوان قرار پائے ہیں. تمام مرحومین کی ارواح کی مزید بلندی کے لیے، ان کے اعمال کی قبولی، گناہوں کی مغفرت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنے کچھ اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اور ان اوصاف میں بہت بارز، بہت واضح صفت اس کی حکمت کی صفت. کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کے اندر فلسفہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی وجہ نہ ہو، جس کے اندر انسانوں کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس حکمت کے تحت اس نے پورے نظام کو تشکیل دیا. تو خدا کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہ شب جمعہ ہو یا شب شنبہ، ہفتہ ہو یا اتوار ہو، خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن کچھ راتوں کو اس نے انسانوں کو زیادہ فیض پہنچانے کے لیے بہانہ دے دیا. شب جمعہ اس طرح کا ایک بہانہ ہوتا، خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ شب جمعہ جو ہے، جمعرات کی شب بھی ویسے ہی ہے، بدھ کی شب بھی ویسے ہی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو کوئی بہانہ مل جائے جس کے بہانے سے وہ اس کی رحمت کو مانگ لو. شب جمعہ ایسے ہی، آپ شب جمعہ پہ بھی ہیں، مجلس میں بھی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع بھی فراہم ہوا ہوا ہے ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسی شبوں میں اس کی رحمت حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے، ہمارے مرحومین کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے انشاءاللہ، اور وقت کے امام کی نظر لطف ہم سب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم دو دن کئی سیشن دو سیشنز ہیں ہمارے پاس آج کا اور کل کا, اور اس سے پہلے کہ میں شروع کروں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے, یعنی ظاہر ہے کہ آپ بلکہ اس سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میرے خیال میں, آپ شاید سات یا سوا سات بجے سے یہاں پر ہیں, اور آپ کے وہ مجاہدین جنہوں نے برف صاف کی وہ تو پتہ نہیں کب سے ہیں. ایک کام اور بھی کر لیجئے, جن بچوں نے جن جوانوں نے اس کام کو انجام دینے میں زحمت اٹھائی, ظاہر ہے جس کے ہاتھ جل رہے ہوں گے تو اس کو پتہ ہوگا, جس نے سردی اٹھائی ہوگی اس کو پتہ ہوگا, ہم لوگ تو گرم میں بیٹھے ہیں. تو جن بچوں نے یہ زحمت کی ہے, جن جوانوں نے یہ زحمت کی ہے, جن بزرگوں نے بھی حتیٰ ساتھ دیا ہوگا, ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے, مزید توفیقات کے لیے, اعمال کی قبولی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ.
دو ہی چونکہ سیشن ہے اور آج میں نے کہا کافی وقت تو خیر آپ کا گزر چکا ہے, میں ابھی آپ کا اور ٹائم لوں گا, لیکن ایک عادت ہماری بنی ہوئی ہے, ہم نے کوئی نظر تو نہیں کی ایسی, لیکن یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ جہاں پہلی دفعہ جائیں گے وہاں کچھ پوائنٹ ضرور بتائیں گے کام کے حوالے سے, کہ ہمارے کام کا طریقہ کار کیا ہے. البتہ ذکر کیا انہوں نے کہ شاید ٹیلی ویژن پہ دو چار لوگوں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہو, لیکن پھر بھی مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں دیکھا ہوگا, پہلی دفعہ ہمیں سن رہے ہوں گے, تو اس سے پہلے کہ وہ اور زیادہ شوق میں جائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, میں پہلے سے بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. مجھے تقریباً میرے خیال میں 34 سال ہو گئے ہیں طالب علم بنے ہوئے, 34 سال سے الحمدللہ رب العالمین طالب علمی کر رہا ہوں, اور الحمدللہ تقریباً 14-15 سال سے اس سفر کے اوپر جس کو ہم لوگ تبلیغ کہتے ہیں, جو پاکستان سے نکلا ہوا ہوں اور آنا جانا لگا رہتا ہے جہاں کہیں بھی ایسے, تقریباً 20 سال ہو گئے مجالس پڑھتے ہوئے, اور جب ہم نے مجالس پڑھنا شروع کیا تو بہت سارے سخت فیصلے تھے جو ہمارے سامنے تھے, جس سے ہمارا اور آپ کا یہ تعلق بنے گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو آپ میں سے افراد ہمیں پہلے نہیں سن پائیں, اور اکثریت انہیں کی ہوگی, تو وہ شاید اس پہ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ مجلس کیوں دوسری مجلسوں سے مختلف ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے سب کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی چند وجوہات ہیں ہمارے پاس کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں, کیوں اس انداز میں بات نہیں کر رہے جس طرح سے سب کرتے ہیں, کیوں ہمارے انداز میں تبدیلی ہے. میں دو تین نکات بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت اس میں نہ لگے اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف جا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد.
اگر کبھی کہیں خمسہ ہوتا ہے تو میں پوری کہانی سنا دیتا ہوں کہ بھائی کیوں ایسا ہوا, لیکن ظاہر ہے ٹائم بہت کم ہے, واقعی کم ہے. حضرت محترم ایک وجہ جس کی وجہ سے میں یہ عہد کر کے بیٹھا کہ میں خطابت نہیں کروں گا, میں کسے خطابت کہتا ہوں, خطابت میں اسے کہتا ہوں جس میں کانٹینٹس کم اہم ہوتے ہیں, ڈلیور کرنے کا طریقہ زیادہ اہم ہوتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو بہت کامنلی ہمارے یہاں فیل کی جاتی ہے کہ کانٹینٹس کی بات کم ہے, کیسے ڈلیور کیا جائے اس کے اوپر اصرار بہت زیادہ. اور اس کی میں نے بہت ساری نشانیاں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا نشانیاں ہیں, اس کی کیا کیا نتائج بھی ہیں, یہ سب بھی ہمارے ذہن میں ہیں. تو چلیے صرف اشارتاً اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو اور آپ کہیں بھی رہ رہے ہوں, صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں محبتیں بڑھ رہی ہیں. بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے تفصیل میں جانا نہیں, ورنہ آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے عرض کرتا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے دین کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں کوئی کمی آ رہی ہو. دینی محافل میں کمی نہیں آ رہی, دینی کتب میں بھی کمی نہیں آ رہی, کتابوں میں بھی کمی کوئی نہیں آئی, مراسم اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. تو دین کی جو مراسم انجام پانے تھے وہ سارے انجام پا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دینی کتابیں بھی پڑھ رہی ہیں, دینی عبادت گاہیں بھی پڑھ رہی ہیں. صرف ایک مشکل ہے, جو دین کا اثر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا, اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا استطاعت کے اوپر. ہمیں اس وقت سب سے پہلا کام جو دین کے نام پر کرتے ہوئے سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب سب کچھ دین کے نام پہ بڑھ رہا ہے تو دین کا اثر کیوں نہیں بڑھ رہا. اچھا, دین کا اثر کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوگا. میں آپ سے پوچھوں گا, دل لوگوں کے زیادہ مطمئن ہیں آج پہلے کے مقابلے میں؟ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیوں ایسا ہے. ایک وجہ یہ ہے, میرے جیسے بولنے والوں نے اس پر اصرار کم کیا ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں, اس پر اصرار زیادہ کر دیا ہے کہ کس اسٹائل میں دے رہے ہیں, اور لوگ بھی اس بات کے عادی ہو گئے کہ لوگ اسٹائل ڈھونڈنے لگے کس اسٹائل سے کہہ رہے ہیں, اور یہ کم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جبکہ مولا نے کیا کہا تھا, یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, کیا دے, کیا کیا کے اوپر اصرار تھا. اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی کہ ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ اصرار کر گئے کہ ڈیلیورنس کا طریقہ کار کیا ہے. مجھے لگا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا, تو میں نے اپنے لیے سوچا میں خطابت نہیں کروں گا, جو کچھ میں کروں گا وہ یہ کہ کچھ پوائنٹس لوں گا اہل بیت کی تعلیمات سے, انہیں بالکل سادہ زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا, اور میرا ہدف یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی اہل بیت سے اور نزدیک آئیں, اور میں بھی اس خدمت کے ذریعے سے اہل بیت کا قرب حاصل کر سکوں. شب جمعہ بھی ہے, پروردگار انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے گا. ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اور جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو پھر فوراً مجھے احساس ہوتا ہے کہ کچھ دوست احباب تو یہی سننے آئے تھے, کچھ دوست احباب خطابت ہی سننے آتے ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ تو صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے. تو جو دوست احباب خطابت سننے آتے ہیں میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں کبھی ہاتھ جوڑ کر اور کبھی بغیر ہاتھ جوڑے معذرت خواہ, میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن میں آپ کو ایک کام یقین سے کہہ سکتا ہوں, چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا عمل کی دنیا سے. اگر آپ نے عمل کیا تو میں اپنے 34 سالہ تجربے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی روحانیت کو یقیناً فائدہ ہوگا. یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, اور آگے آتے آتے تک میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ کیوں میں نے کہا تھا کہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ پہلی بات امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہو گئی, اسی کے ساتھ ہی ذکر ہو گئی مجھے کہ بھائی ہمیں عمل سے بہت زیادہ سروکار ہے. یعنی یہ کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہوں جو آپ نے نہ سنی ہو زندگی میں, یہ ذرا مشکل ہے. آپ بھی سن سن کر سننے کے ماہر ہو چکے ہیں, اب یہ نہیں ہوگا. بس اب کیا کوئی نئی آیت نکال کے لاؤں گا, کیا کوئی نئی حدیث لاؤں گا؟ نہیں, یہ سب نہیں ہوگا. مشکل کیا کروں, پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے, نئی چیز کچھ نہیں کرنی ہے, پرانی چیزوں کو استعمال کر کے عمل کی طرف دعوت دی. سب پرانی چیزیں ہوں گی, تقریباً آپ جتنی بھی سنیں گے سب پرانی چیزیں ہوں گی, لیکن میں اس سے کچھ ریزلٹس ایسے نکالوں گا جس سے آپ کا عمل سے تعلق اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری بات جو میں ہر جگہ نہیں کہتا ہوں, صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر میری زندگی میں کوئی مشکل ہو اور وہ مشکل میری دین حل نہ کر سکے تو میں کہتا ہوں یہ میرا دین نہیں ہے, میرا دین ایسا نہیں ہو سکتا. جس دین کا ہمیں اللہ نبی اور اولاد نبی نے وعدہ کیا ہے وہ ساری مشکلوں کو حل کرنے والا دین ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے جس کے لیے آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے, تو پھر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دین کو سمجھا نہیں, ورنہ آپ کو نہیں کرنا پڑتا. تو میں آپ کو گارنٹی سینس کر رہا ہوں کہ دین کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ غور کریں. دین کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, دین نے پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے. ہاں یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے, کبھی ہمیں اس کا سولوشن پتا نہیں ہوتا, کبھی سولوشن کا میکینزم نہیں پتا ہوتا, کبھی تو ہمیں یہی پتا نہیں ہوتا یہ مشکل دین حل کیسے کرے گا, دین نے اس مشکل کو حل کرنا ہے کیسے کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, کبھی یہ پتا ہوتا ہے کیسے حل کرے گا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے حل ہو جاتی ہے. اب ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں, دین غربت کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ دنیا کے بہت بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے, اور بہت سارے لوگوں کے یہاں آنے کا سبب بھی یہی ہے. دین غربت کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, حل کیا ہے, اور جو اس کا حل ہے وہ ہماری زندگی پہ عمل کیسے آئے گا, یہ وہ مین کوسچن جو ہمارے سامنے آنے چاہیے. یہ جو ہمارے جوان یہاں پر ہیں ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج. آپ سب کو معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ گیا ہے وہ فرسٹ جنریشن پہ نہیں آیا ہوا ہے, وہ سیکنڈ جنریشن پہ آیا ہوا ہے, اور اگر یو کے اندر ہیں تو تھرڈ جنریشن پہ تو اس سے بھی بڑا چیلنج آیا ہوا ہے. وہ کیا چیلنج ہے؟ یہ گاڑی دین کی پارکنگ میں لگے گی کیسے, لگ یہ رہا ہے جیسے سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن کی گاڑی دین کی پارکنگ میں فٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ لگے گی کیسے, یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں کہتا ہوں یہ چیلنج ایک اپرچونٹی ہے, کیوں؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دین نے مسئلے کو حل کیسے کیا ہے. اگر آپ یہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے آپ کی اور میری تھرڈ فورتھ ٹینتھ جنریشن اور ایٹھ جنریشن بھی اسی دین پہ رہے گی, اور اگر خدا نہ کرے ایسا نہ کر سکے پھر معاملہ بہت مشکل ہوتا جائے گا. تو آپ بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں اور یہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں. تو اس کا راستہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی دین کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ جاؤ, دین سے رزلٹ نکالو, دین سے فائدہ نکالو, اور وہ فائدہ ان بچوں کو سمجھائے گا کہ تمہیں دین کے اوپر کیوں باقی رہنا. تو یہ چند موضوعات ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنی ساری جد و جہد کو اس بات کے اوپر رکھا کہ بھائی مجھے عمل کی دنیا میں رہنا ہے, مجھے عمل کے اوپر محنت کرنی ہے, اپنی زندگی میں بھی کامیابی لینی ہے, اپنے سننے والوں کو بھی کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے. اور ایک آخری بات عرض کروں گا, ہم دوستوں کا جو ہمارے جیسے بولنے والے ہیں ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ثابت کریں کہ وہ جہنم میں جائیں گے, اور مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہماری قوم دوسروں کو جہنم میں دھکا دے کے بہت خوش ہوتی ہے. یعنی یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ہماری قوم خود جنت میں جا کے اتنا خوش نہیں ہوتی جس طرح دوسرے کو جہنم میں دھکا دے کے خوش ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مجھے کسی دوسرے قوم سے کوئی سروکار نہیں ہے, مجھے آپ سے سروکار ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے لگی ہے کہ میرے جیسے بولنے والے بہت سارا ٹائم اس قوم پہ لگا دیتے ہیں جو سننے کو تیار نہیں ہے, اور جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے کام کی کوئی بات کم کرتے ہیں. لہٰذا میں نے سوچا کہ میں دوسروں کو نہیں سناؤں گا, میں ساری کام یہیں پہ کروں گا جو یہاں پہ تشریف فرما ہے, ان کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں. اور اگر یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ کامیاب ہو گئے دوسری قومیں خود بخود ہمارے پاس آئیں گی, پھر ہمیں ان کو کچھ کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود آئیں گے. کیسے؟ جیسے آپ اٹھ کے یہاں تک آئے. بھئی کیوں آئے؟ اس سخت سردی کے جیسے ملک میں رہنے کے لیے کیوں آئے؟ اس سے بھی زیادہ سخت سردیوں میں, اس سے بھی زیادہ سخت گرمیوں میں ہم پاکستانی کیوں نکلے؟ کیونکہ ہم نے احساس کیا کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں. اگر آپ یہ احساس دوسری قوموں کو دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے والوں کے پاس نہیں ہیں, خود بخود یہیں آئیں گے, خود بخود یہیں آئیں گے. ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بڑے علماء جو ہم عصر علماء ہیں, تقریباً 100 سال کو ہم کانٹمپرری کہتے ہیں, ہم عصر علماء میں بہت بڑا ایک نام ہے علامہ امینی کا. علامہ امینی نے الغدیر نام کر کے کتاب لکھی اس مشہور و معروف روایت پر کہ جو اللہ کے رسول نے غدیر قم کے میدان میں ارشاد فرمائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. 11 جلد کتاب اس ایک حدیث کے اوپر، علامہ امینی بڑا نام ان کا. علامہ امینی کتابوں کے بھی عاشق تھے، اور جہاں کہیں ان کو پتا چلتا تھا کسی شخص نے کوئی لائبریری بنائی ہے، کسی کے پاس کوئی یونیک بک ہے، وہ اس سے ملنے کے لیے ضرور جاتے تھے. علامہ امینی کو کسی نے بتایا کہ علامہ ایک عیسائی نے ایک لائبریری بنائی ہے بغداد میں، اور بہت زبردست لائبریری بنائی ہے، بڑی کتابیں ہیں، دنیا بھر کی کتابیں اس میں رکھی. وہ زمانہ انٹرنیٹ کا تھا نہیں، آپ کو فزیکل بک چاہیے تھی. اب تو علم کے دریا بہ رہے ہیں، صرف اس میں وضو کرنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ آپ کو دریا تک ڈھونڈنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، فزیکل بک چاہیے ہوتی تھی. پرابلم سالو کرنا عذاب ہوتا تھا، یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا پوچھنا کس سے. اب تو سب کے پاس شیخ گوگل اور ڈاکٹر گوگل موجود ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے مسئلہ تھا. علامہ امینی گئے اس شخص سے ملنے کے لیے، اس کا کتاب خانہ دیکھنے کے لیے. اس نے قدر کی کہ ایک عالم میرے پاس آیا ہے لائبریری دیکھنے کے لیے. تو وہ تھا تو کرسچن، لیکن اس نے بہت احترام کیا علامہ امینی کا، مختلف جگہوں کے اوپر لے کے گیا اور علامہ امینی کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ دکھایا کہ میں نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا، یہ ڈپارٹمنٹ. تو علامہ امینی بہت خوش ہوئے اس کی کتابیں دیکھ کر. وہ پریکٹیکل سائنسز پر بھی تھیں، ہیومینٹیز پر بھی تھیں، ہسٹری اور دوسری برانچز پہ بھی تھیں، اور اس میں ایک برانچ نہج البلاغہ پر بھی تھی. کئی ڈپارٹمنٹ نہج البلاغہ کا بھی تھا. تو علامہ نے جب تھوڑا اس کے ساتھ فیملیئر ہوئے تو یہ کہا کہ تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں، اس طرح کر کے تعریف کی. اس کے بعد کہا کہ یہ جو تم نے نہج البلاغہ کے اوپر علیحدہ بنایا ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ہماری ایک دینی کتاب ہے، اور تم نے اگر زیادہ سے زیادہ دینی کتاب پہ بنایا ہوتا تو مثال کے طور پر تفسیر پہ بنا لیتے. تم نے نہج البلاغہ پہ بھی علیحدہ بنایا، تو سائنسدان محترم بہت عجیب بات کہی، اور یہ بات ہمارے لیے بہت مفید ہے. مجھے یہ بات پہلی دفعہ 1985 میں سننے کو ملی تھی. ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا 1985 میں. تو مجھے لگا یہ بات بہت اہم ہے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ جب دین کے نام پہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں آپ کی گیدرنگز میں نہیں آیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی محفلوں میں یہ بولتے ہیں، نہج البلاغہ کی طرف اشارہ کیا، اگر آپ اپنی محفلوں میں یہ بولتے تو میرا جیسا آدمی ہیٹ اور ٹائی کے ساتھ بھی آپ کا شاگرد بن جاتا. اس نے کہا، کہنے کا آپ یہ بولتے نا جو نہج البلاغہ میں میں نے پڑھ لیا، اگر آپ یہ بولتے اپنی محفلوں کے اندر تو میرا جیسا آدمی آپ کی مسجد میں آتا، ہیٹ اور ٹائی لگا کے آتا، لیکن آپ کا شاگرد ہوتا. مجھے نہیں معلوم آپ کیا بول رہے ہیں، اب واقعا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ہم لوگوں کی مشکل حل نہیں کر پا رہے تو دین کے نام پہ بول کیا رہے ہیں؟ واقعا کیا بول رہے ہیں لوگ؟ پرابلم سالو ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آیا خاندانی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ نہیں. جن چیزوں میں ہماری ایج تھی دین کے ناطے، اس میں بہتر نہیں ہے بھائی. اگر بہتر نہیں ہے اس کا مطلب کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی تو کمی ہے. اور چونکہ موضوع ہمارے پاس وقت کے امام کے تعلق سے ہے، تو بھائی اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو غیبت ختم کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کم سے کم ایک انڈیکیٹر جو بالکل کلیئر ہے کہ بھائی اگر سب کچھ صحیح ہے تو غیبت ختم ہونی چاہیے تھی. غیبت کیوں نہیں ختم ہوئی؟ اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پریکٹیکل. بالکل یہ جو میں واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ ہوئے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں. اور یہ کہاں ہوا؟ یہ نیو یارک میں ہوا ہے. عرض کرتا ہوں، یہ خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم
صل علی محمد آل محمد.
ایک پرانے نیو یارک میں کام کرنے والے شیعہ عالم ہیں، مولانا انور علی، شاید کبھی یہاں آئے ہوں نہیں آئے ہوں مجھے نہیں معلوم. انور علی صاحب نیو یارک میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو وہ سنا رہے تھے، کہنے کی ایک دفعہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا جو نئے انلائٹڈ ہوتے ہیں، ریورٹڈ آپ لوگ کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ہم لوگ کنورٹڈ کہتے تھے، نیا مسلمان ہوا، وہ آیا ان کے پاس مولانا کے پاس، کہنے کی وہ خالص امریکن اسٹائل میں، خالص اسی ایکسنٹ میں، اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مولانا آپ سے ایک بات کرنی ہے. انہوں نے کہا بھی کہو. تو اس نے کہا کہ مولانا ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، میں نے سوچا آپ سے پوچھوں آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، پھر میں ایک سوال کروں گا. مولانا فرمایا بولو. تو اس نے کہا مولانا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو آپ نے پڑھی ہے؟ اب مولانا مسکرائے، کہنے ہیں کہ ہاں بیٹا بچپن سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. اس نے ایک سوال کیا، شاید آپ میں سے کسی کو یہ سوال برا لگے، تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، میں نے نہیں کیا یہ سوال، اس نے کیا ہے اور میں اسی کا کوٹ کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے. صحیح ہے؟ اب بیچ میں سے کوئی کلپ نکال دے اور لگا دے تو پھر کہے میں نے کیا نہیں، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا تھا. اس نے ایک عجیب سوال کیا، اس نے کہا مولانا 1400 سال سے دروازے پہ کھڑے ہو اور کہہ رہے ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اندر کب جاؤ گے؟ کہہ رہے ہو رسول خدا علم کا شہر ہیں، امیر المومنین دروازہ ہیں، آ گئے نا دروازے تک، اب اندر بھی تو جاؤ، علم بھی تو لے کر آؤ، بتاؤ تو صحیح وہ علم کیا ہے. مشکلیں ہماری حل نہیں ہو رہی، علم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہم لوگ، یہاں تک خدا لے کر آ گیا تھا، اب آگے بھی تو پڑھو، آگے بھی تو پڑھو. اب دیکھیے ایک عجیب حقیقت آپ کی خدمت میں، اس کو 240 خطبے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، کس نے کتنے پڑھے ہیں؟ 70 سے اوپر خطوط ہیں امیر المومنین کے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اپنے دل میں پوچھے گا کتنے پڑھے ہیں آج تک؟ 400 سے اوپر کلمات قصار ہیں نہج البلاغہ کے اندر، کس نے کتنے پڑھے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے ہم دروازے تک کھڑے ہیں کھٹکھٹا کے اندر نہیں جا رہے، بے نہیں وہی ہے. اچھا اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ہماری مشکل کیوں نہیں حل کر رہا؟ یہ دین اس وقت حل کرے گا جب تم حل کرنے کی کوشش کرو گے. دین سے مشکل حل کرواؤ، دین سے پوچھو گے میں کیا کرنا ہے، جو دین کہے اس پہ کرو عمل، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو دین کیسے مشکل حل کرے گا؟ اور اگر آپ کر لو تو پھر آپ پوری دنیا کو دے سکتے ہو. تو اتنا کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی دین مشکل کو کیسے حل کرتا ہے، خاص کر وقت کے امام کے حوالے سے، اور دو چار جملے عرض کر کے پھر یہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کرے کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی مفید واقع ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر وقت آپ کو اب مجھے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے. کوئی سیکنڈ اوپینین ہے اس میں؟ کرنی ہے. لشکر میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ اچھا بہت مشکل جو مجھے اس وقت پیش آتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو ریالٹی نہیں سمجھ پا رہے. کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی اس کے اوپر کریں کچھ، اتنی ہمت نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں. مثلا میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ریئلی سیریس ہو کہ ان کا ساتھ دینا ہے؟ تو میرا دماغ کہتا ہے کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں اس کے اندر، ساتھ ہر صورت میں دینا ہے، کیونکہ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دے سکا تو پھر تو جاہلیت کی موت ہو جائے گی، تو جاہلیت کی موت ہے. اچھا اگر واقعا میری زندگی کا پرائم آبجیکٹو یہی ہے کہ مجھے ساتھ دینا ہے، میں نے اس کے اوپر کتنی تیاری کی ہے، محنت کتنی کی ہے؟ مثلا جس بچے نے، کوئی بچہ مجھ سے کہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، البتہ آج کے زمانے میں کوئی نہیں کہے گا، کوئی فائدہ زیادہ رہا نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر کوئی کہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور مجھ سے میں اس سے پوچھوں تم روزانہ کتنے گھنٹے تیاری کرتے ہو اس کے لیے، اور ان سے کہہ کہ انشاءاللہ اگلے سال دیکھوں گا. تم اس سے کیا کہوں؟ تم ایسا ہوتا ہے تم سیریس نہیں ہو, تمہارا کلیم فضول ہے, سیریس نہیں ہو اس کے اندر. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے وقت کی امام کی اسرت کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے. لشکر میں جانا ہے؟ ہاں جانا ہے. روزانہ کتنے گھنٹے اس پہ محنت کر رہا ہوں؟ کتنے گھنٹے اس پرسائز ایشو کے اوپر کہ میری لائف کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے امام کی نصرت کرنی, کتنے گھنٹے میری محنت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں کیا دعوے میں سیریس ہوں یا نہیں ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے بہت سارے لوگ دعوے میں سیریس نہیں ہیں, اس کو سیریس نہیں دے رہے مسئلے کو. اگر سیریس دے رہے ہوتے کچھ اور محنت کر رہے ہوتے, زیادہ محنت کر رہے ہوتے. اب میں کیا محنت کروں؟ تو مجھے چونکہ بہت کیلکولیٹڈ کسی طریقے سے آپ کو کنونس کرنا ہے, آپ کو کچھ پوائنٹس دینے ہیں تاکہ آپ بعد میں اس کے اوپر کام کر سکیں. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم دو دن میں کیا کریں گے, میرے ساتھ ایک مشکل ہے دو دن میں کیا کہوں جو ساری زندگی آپ کے کام آتا رہے. مجھے کرنا یہ ہے, دو دن تو ایسے ہی گزر جائیں گے. دیکھیں نا ابھی آدھا گھنٹہ گزر چکا, بلکہ زیادہ ہی گزر گیا. کیا کروں کہ بعد میں کام آ جائے آپ کے؟ اور یہ سارے ثواب کی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ سارے ثواب کی مجلس میں کوئی ایسی بات کہو جس پہ لوگ بعد میں عمل کرتے رہیں اور مرحوم کا ثواب بڑھتا چلا جائے. اس کی اسپرٹ بھی یہی تھی. اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا جو عمل کرنے کا ہوگا, اور اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے پازیٹیولی. واقعہ پہلے عرض کروں گا, پھر جملہ, پھر اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وآل محمد. انشاءاللہ کہ آج آپ لوگ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے, اور اگر تھکے ہوئے ہیں تو خدا آپ کی تھکاوٹ کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وآل محمد. اور مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے کہ جو بالکل ینگ ہیں آیا ان کو میری اردو سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, جس سے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اردو لکھنوی اردو نہ کروں, کراچی والی اردو رکھوں تاکہ ذرا ہلکی رہے اور سمجھ میں آ جائے سب کو. ایک دفعہ میں کراچی میں مجلس پڑھنے کے بعد ایک جگہ نظر کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو ایک آدمی میرے پاس آیا, میں نظر پہ تھا, تو اس میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا, مولانا مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھوایا ہے, میرے دوست نے ایک سوال پوچھوایا ہے اور آپ مجھے جلدی سے سوال کا جواب بتائیے گا چونکہ میری شفٹ ہے رات کی, مجھے جانا ہے. جہاں ہم تھے وہ جگہ ایئرپورٹ سے نزدیک تھی, یہ ایئرپورٹ پہ کام کرتا تھا, تو اس نے کہا میری رات کی شفٹ ہے مجھے جلدی جانا ہے. تو وہ جب آیا میرے برابر میں تو ڈھنگ سے بیٹھا بھی نہیں, بلکہ ایسے ہی آدھا آدھا کچھ بیٹھا کچھ کھڑا, اور اس نے کہا مولانا ذرا جلدی سے جواب دینا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی میں جواب چاہیے اس کو. کہنے کا مجھے جانا ہے, آپ جلدی مجھے بتائیں. میں نے پوچھا آپ سوال کریں, تو مجھ سے کہنے کا مولانا آپ جلدی سے بتائیے گا معرفت امام کسے کہتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے, جلدی جلدی بتائیے معرفت امام کسے کہتے ہیں, مجھے جانا ہے. ہماری فیلڈ میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آ کر اس طرح کہے ذرا جلدی سے بتانا ایٹم بم کیسے بنتا ہے. کہ معرفت امام کوئی ہلکا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, یہ ٹائٹل بہت بڑا ہے. پہلے میرے دل میں آئی کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی خمسہ ہے, آج دوسری تیسری مجلس ہے, دو دن انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اور آؤں گا, کل ذرا سکون سے آؤ پھر میں اس کا جواب بتاؤں گا. پھر اسی مائکرو سیکنڈ میں میرے ذہن میں آیا کہ نہ نہیں یہ پتا کہ میں زندہ ہوں, نہ یہ پتا کہ یہ زندہ ہے, جو بولنا ہے ابھی بولو. اسی مائکرو سیکنڈ میں میں نے خدا سے کہا خدا ہے تو ہی کچھ سکھا دے, اپنے پلے تو اس وقت کچھ ہے نہیں. تو اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا, یہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ آیا کیسے تھا. اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا, میں نے اس کو بول دیا, وہ بھی بغیر کچھ سوال کیے فردر بالکل سیٹسفائیڈ وہاں سے چلا گیا. چلو میں نے کہا الحمدللہ ایک آدمی چلا گیا خوب. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ جو جملہ میرے ذہن میں آیا خدا نہ کرے کہیں غلط تو نہیں تھا کہ میں نے اس کو کوئی غلط جواب دے دیا ہو, کیونکہ بعد میں پھر اللہ ہم سے بھی تو پوچھے گا تم لوگوں نے کیا کیا. تو میں نے اسی وقت نظر پہ ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سوچا کہ جملہ میرا صحیح تھا یا غلط تھا, تو مجھے لگا جملہ ایکسیپٹیبل رینج میں صحیح ہے بالکل, ابھی تک تو لگ رہا ہے. میں نے کہا گھر جا کے میں اور ڈیٹیل میں غور کروں گا. پھر میں گھر گیا اور میں نے جا کے اور غور سے سوچا کہ جملہ کیا واقعی صحیح ہے, تو مجھے لگا نہیں نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ بہت اچھا ہے. پھر میں نے ایک بات سوچی کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو میں بھی اس پہ عمل کروں. تو مجھے پھر بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ شاید میرے دماغ میں اتنے اچھے جملے کم آئے ہیں, یہ اتنا اچھا ہے, اور اگر میں نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. وہ جملہ میں نے اب آپ سے کہنا ہے, اور آپ سے اس لیے کہنا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہوں کہ انہیں کچھ سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے, تو انہیں یہ جملہ مل جائے تاکہ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عمل کریں گے اور پروردگار عالم زندگیوں میں پوزیٹو تبدیلی لے کر آئے گا انشاءاللہ. اب آپ میرے لہجے سے سب سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ شب جمعہ کتنی رکعت نماز پڑھ لو, روز جمعہ کون سی سورہ پڑھ لو, میں یہ سب نہیں کہنے والا. میں آپ سے عمل کی کوئی بات کہوں گا, آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. سادہ سی ایک بات ہے, اس آدمی نے مجھ سے پوچھا مولانا معرفت امام کیا ہے؟ تو میرے دماغ میں اچانک ایک جملہ آ رہا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی ابھی آپ سے عرض کروں گا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو معرفت امام ہے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لینا. معرفت امام کیا ہے؟ امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لینا. شب جمعہ ہے, اسی بات کے اوپر کے وقت کے امام کی انشاءاللہ نظر لطف ہو, اس پہ عمل کرنے کا طریقہ میں بھی آپ سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. عمل کیسے کریں؟ بہت سادہ کام. اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کل سے آپ اصول کافی پڑھ کر آئے تو سب پڑھ کر آئیں گے کیا؟ نہیں, امید نہیں ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی کل سب آپ لوگ تفسیر نمونہ پڑھ کر آئیں, پڑھ کے آئیں گے؟ نہیں, تقریباً کنفرم ہے کہ نہیں. تو مجھے ایسی کوئی بات کہنی بھی نہیں, لیکن مجھے ایسی بات کہنی جو آپ کر سکیں. اب اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ سادہ سا ایک کام کر, آپ جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے لگیں, چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو. چھوٹا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ آج رات کتنے بجے سوئیں گے, صبح کتنے بجے اٹھیں گے, ٹی وی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے, پھر دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے, کسی سے یہ جملہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, یہ ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, اس پروفیشن میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. زندگی میں چھوٹے فیصلے بھی ہوتے ہیں بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں. آپ صرف ایک کام کریں, ہر فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے, کیا میرے اس کام سے امام خوش ہوں گے؟ بس ایک کام. کیا اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے؟ نہیں. حوزہ علمیہ خوب نجف جانا پڑے گا؟ نہیں. جہاں آپ ہیں وہیں پہ رہیے, صرف ایک کام پوچھتے رہیے. جیسے آپ نے ٹی وی کے اوپر ایک چینل لگایا اور آپ نے دیکھنا شروع کیا, اپنے آپ سے پوچھئے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, پوچھئے میں جو اس سے ملنے جا رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ کچھ بھی زندگی میں کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں, کیا کوئی چیز امام سے چھپا سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھپا سکتے. جب نہیں چھپا سکتے تو یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں. किसी भी मायने में देखने को आप समझें। जब ऐसा है अपने आप से एक बात पूछिएगा, ये जो मैं कर रहा हूं इससे मैं खुश हूं। अब मिसाल के तौर पर मुझे पाकिस्तान से निकलना है, यूके जाना है, मैं अपने आप से सवाल करूं, ये जो मैं यूके जा रहा हूं जिस मकसद से जा रहा हूं इससे इमाम खुश होंगे या नहीं होंगे। फिर मिसाल के तौर पर मुझे न्यूकासल से निकल के यहां आना था, ये मैंने प्रोग्राम तय किया था अपने के साथ, तो मैं जब तय कर रहा हूं तो अपने आप से पूछूं, ये जो मैं इस ग्रुप के साथ इन लोगों के साथ ये प्रोग्राम तय कर रहा हूं इससे इमाम खुश होंगे। या मिसाल के तौर पर कल मुझे कहीं और से इन्विटेशन आया कि भाई आप वहां पर आ जाए, तो मुझे अपने आप से क्या पूछना है, इससे इमाम खुश होंगे। खुश होंगे तो कर लो, और नहीं खुश होंगे तो मत करो। अच्छा क्यों ना करो, क्योंकि अगर तुम वो करोगे जिससे इमाम खुश नहीं होंगे तो क्या तुम्हें खुशी मिल जाएगी, तुम्हें जिंदगी में कोई फायदा मिल जाएगा? इतनी सादा सी बात है समझने की। और अगर मैंने और आपने ये समझ लिया और जिंदगी में अमल करना शुरू कर दिया, हम उस नक्शे पे आ जाएंगे जिस पे इमाम हमें लाना चाहते हैं। खुद ब खुद हमारी जिंदगी खुद ब खुद उस उसूल पे बन जाएगी जिससे इमाम की खुशी नसीब हो जाएगी। और इमाम की खिदमत में अर्ज करता चलूं, जब भी आपका दीन आपके इमाम की किसी चीज में खुशी हो और आपको शैतान के नहीं ये कर लो इसका ये फायदा होगा, कतअन फायदा नहीं होगा। और जो फायदा लेना चाह रहे थे वो तो यकीनन नहीं होगा। मैं एक दो मिसालें अर्ज करूंगा, लेकिन इससे पहले इस बात को एंड तक पहुंचा दूं। मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, जब भी आप कोई फैसला करने लगे अपने आप से एक सवाल पूछेगा, इससे इमाम खुश होंगे या नहीं होंगे। अगर खुश होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लीजिए, और अगर आपको लगे नहीं खुश होंगे फिर हर किस्मत करना, क्योंकि जिस काम के लिए भी करोगे वो नसीब नहीं होगा। अब मिसाल बढ़ने से पहले मिसाल अर्ज कर दूं, कल सुबह मुझे कितने बजे उठना है? हाँ, जो लोग जॉब पे जाते हैं वो मामूलन उठने का स्टैंडर्ड जॉब पे जाने का टाइम समझते हैं। मसलन अगर जॉब पे 8 बजे पहुंचना है तो उस 8 से रिवर्स 1 घंटा पौना घंटा लगाकर जितना भी दूर नजदीक है वो उठते हैं फिर इस पर। सही। अच्छा, उनके उठने का स्टैंडर्ड क्या होता है? काम का वक्त। और अगर किसी ने इमाम की खुशी को सोच लिया, उसके उठने का टाइम डिफाइन करेगा इमाम की खुशी। वो ये सोचेगा इमाम कितने बजे खुश होंगे मेरे उठने पर। अच्छा, अब वो जो बड़े छोटे फजर का ख्याल नहीं करते, वक्त का ख्याल करके उठते हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई तुम ये जो काम का ख्याल करके उठते हो और फजर का ख्याल नहीं करते, तो क्यों ये काम करते हो? तो वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इमाम का दिल दुखाना चाहते हैं, असल में अगर हम उठ गए तो हमारी नींद खराब हो जाएगी। अच्छा, तो अगर नींद खराब, तुम नींद बचा के क्या करोगे? अगर हम अच्छा सो लेंगे ना तो हम दिन भर फ्रेश रहेंगे। अच्छा, दिन भर फ्रेश रहोगे तो क्या होगा? हमारा काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा तो क्या होगा? हमारी कमाई अच्छी होगी। मैं कहूंगा बस बेटा, ये कमाई तुम्हारे हाथ से गई। क्यों? क्योंकि तुमने शुरू में ही इमाम को नाराज कर लिया, अब ये नहीं मिलेगी। अच्छा, कमाई से पीछे भी और चला जाऊं, कोई कहेगा मैं कमाई लेके आऊंगा ताकि मैं अपने बच्चों की खिदमत करूं, कहूंगा बेटा मुतमैन रहो, तुम खिदमत नहीं कर सकोगे। और आगे ले जाता हूं, मुमकिन है कोई बच्चों की खिदमत भी कर ले, फिर मैं उससे पूछूंगा तुम अपने बच्चों की क्यों खिदमत करना चाहते थे? ताकि मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करें। कहूंगा बेटा तुम मुतमैन रहो, ये नहीं करेंगे, तुम्हारी बेस गलत है। तुम कुछ भी कर लो ना, मैं पैसा कमाऊंगा ताकि बुढ़ापे में मेरे काम आए। मैं कहूंगा तुम बस मुतमईन ना, तुम्हारा पैसा मिल भी गया ना, ये बुढ़ापे में तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो भी तुम्हारी बेस है, अगर बेस सही नहीं है, एंड रिजल्ट नहीं ले सकोगे। और जितना अच्छा चेन, अच्छा ये है कि चेन जल्दी रुक जाए, बहुत बुरा ये है कि चेन आखिर में जाके रुकेगी। मतलब अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि मैंने नाउज़ बिल्लाह ताला اپنے آرام کی خاطر امام کی خوشی کو قربان کر دیا. اچھا یہ ہے کہ ابھی آرام نہ ملے, اچھا یہ ہے کہ مجھے نیند ہی نہ آئے. کیوں؟ تاکہ مجھے چین کی پہلی لائن میں ہی سزا مل جائے. ورنہ بدبختی کیا ہے؟ بدبختی یہ کہ چین کی آخری لائن میں سزا ملتی ہے. کیا مطلب؟ اولاد بھی ہوتی ہے, پل بھی جاتی ہے, پڑھ بھی لیتی ہے, کما بھی لیتی ہے, لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی, گلے کا کانٹا بن جاتی ہے. یہ مصیبت آتی ہے. آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ نظر بھی آ رہی ہے. تو بھائی صحیح کر لو, صحیح کر لو. کیا کرو؟ ابھی میں نے ایک بات کہتی جو تھوڑی سی سخت ہے, میں اس کو تھوڑا سا اور ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا, آپ جب بھی زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چلو اس کو تھوڑا سا میں کم کرتا ہوں. اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے گا, خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں, اس سے تھوڑا کم. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس سے کم ہو گیا امام. مثلا میں ایک جگہ بیٹھا ہوں کچھ نہیں کر رہا, میں سوال کروں نا کہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, شاید وہ خوش نہیں ہوں گے کہ میں کیوں کچھ نہیں کر رہا. لیکن ایک سوال پوچھوں, اس طرح بیٹھنے سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ شاید ناراض بھی نہیں ہوں گے. تو معاملہ ہلکا ہو گیا نا تھوڑا سا. تو جس کو خوش کرنا مشکل لگ رہا ہے تو وہ یہاں سے شروع کرے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے, میں یہ کام کروں گا, امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی کام مل جائے جس پہ وہ خوش ہوں گے, اس کو تو دونوں ہاتھ سے پکڑ لو کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کام سے دور بھاگ جاؤ جس سے ناراض ہوں گے, کیونکہ باقی کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندگی میں. اب میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں عمل کی بات کہوں گا آپ نے کیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے ایک ہفتے بھی اس پر پریکٹس کر لی کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہے اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے, تو آپ اپنی زندگی میں بے پناہ پازیٹو تبدیلیاں احساس کریں گے. تھوڑا مشکل کام ہے, میں مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرج.
میرے آرائز تقریباً اختتام پر, یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ سے کہنی تھی مجھے کہ بھائی آپ اپنے تمام فیصلوں کی ذمہ دار بن جائیے, اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں یوں ہی مت گزریں, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنی ہے, امام کے لیے تیاری کرنی ہے, تیاری کرو. کیسے تیاری کریں؟ ان کی پسند کو اختیار کرو, ان کی ناپسند سے دور ہو, یہ تیاری. آپ نے اور کس طرح تیاری کرنی تھی بھائی؟ کیا اسلحہ لے کے آنا ہے؟ وہ تو ظاہر مسئلہ ہے. کیا امام کو میرے تمہارے دیے ہوئے پیسے کام آئیں گے؟ نہیں. تو انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ نہ اسلحہ مانگتے ہیں, نہ پیسہ مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں ہم سے؟ سادہ سے جملے میں تربیت مانگ رہے ہیں. تربیت کرو. کیا تربیت کروں مولا؟ ہر شب جمعہ دعائے کمین پڑھ لوں, صبح جمعہ دعائے ندوہ پڑھ لوں, بہت اچھا ہے, ضرور پڑھو, لیکن سب سے بڑی تربیت یہ نہیں ہے جو ہفتے میں 10 منٹ کے لیے ہوتی ہے. تربیت وہ جو کیریکٹر کو چینج کر دے. اپنے کیریکٹر کو چینج کرو. مثال کے طور پر آج شب جمعہ, اگلے شب جمعہ تک اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں, جیسے کہیں موقع ملے کہ یہ وہ کام ہے جو امام کو پسند نہیں آئے گا مت کرو. اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے چند دن یہ کام کر لیا, کیا کام کیا؟ امام کی پسند کو اپنی پسند پہ ترجیح دے دی, زندگی بدل جائے گی. اچھا اگر خدا نہ کرے یہ کام نہیں کیا, تو پھر دوستوں میں 30-34 سال کے تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, باقی کچھ فائدہ بھی نہیں دے رہا. کوئی مجھ سے کہنا نہیں میں امام کی پسند کو ترک کروں گا نعوذ باللہ تعالی اور ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھوں گا, میں کہوں گا نہیں تمہیں دعائے کمیل فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ تم بڑے محاذ میں شکست کھا رہے ہو, بار بار بڑے محاذ میں شکست کھا رہے ہو. ایک مثال آخر میں بالکل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اور ذرا سا اس کو اپنی زندگی میں لا کے دیکھیے گا. مثال کیا عرض کروں؟ بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انشاءاللہ آپ میں سے اکثر کے والدین حیات ہوں گے, انشاءاللہ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ مثال کے طور پر ان کو ہر روز کوئی تحفہ دیں. آج کل تو مسائل بہت خراب ہو گئے ہیں, بچوں کے پاس والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. فرض کر لیتے ہیں کوئی ایک بندہ ہے جو ہر روز اپنے والدین کو تحفہ دیتا ہے, صبح دوپہر شام تین تین دفعہ, صبح دوپہر شام تین تین دفعہ. صرف ایک مشکل ہے, دن میں ایک دفعہ ڈانٹتا ہے. تین دفعہ تحفے بھیجتا ہے, تین نہیں کرو نو کر لو, اور ایک دفعہ بد زبانی کرتا ہے. ایک دفعہ بد زبانی کرتا ہے. بد زبانی کیا کرتا ہے؟ مثلا میں نے بالکل سلیج کرنے کی کوشش کی, ڈانٹتا ہے نعوذ باللہ تعالی, چیختا ہے چلاتا ہے, ہر روز نو تحفے دیتا ہے, ایک دفعہ ڈانٹتا ہے. تو اس کی ماں کیا کہے گی اسے؟ میرا خیال میں اس کی ماں اس سے کہے گی, بیٹا تو تحفے نہ دیا کر, بدتمیزی نہ کر. تو جو ایک بدتمیزی کرتا ہے نا, یہ سارے تحفوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. نو تحفے مت دو, ایک دفعہ بدتمیزی نہیں کرو. میرا خیال میں مجھے اپنے امام سے تعلق ایسے ہی دیکھنا چاہیے. خوش نہیں کر سکتے, ناراض تو مت کرو بھائی. خوش نہیں کر سکتے, ناراض تو مت کرو, کم سے کم اتنا تو کرو. اچھا کیا سوچ کے کرو؟ یہ سوچ کے کرو, ہم لوگ بالکل چوکھٹ پر ہیں انشاءاللہ. جس طرح سے لوگ بیان کر رہے ہیں, واقعی اگر ہم سب لوگوں کو یہ سب چیزیں سامنے آنے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی ہم لوگ کہاں آگے پہنچ جائیں گے اگر ہم یہ سب سمجھ میں آنے لگے کہ بہت سارے لوگ کثرت سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کتنا نزدیک ہے, تم لوگوں کو نہیں معلوم. مثال کے طور پر دیکھیے, میں نے عرض کیا میں 34 سال سے طالب علم ہوں, اب عمر ظاہر 50 سے اوپر میری عمر ہو رہی ہے. آپ اور میں جو لوگ اس ایج کے ہیں یا اس سے کم یا اس سے تھوڑے زیادہ ہیں, ابھی آپ نے نماز کے بعد زیارت پڑھی اور زیارت کے بعد وقت کے امام کے لیے یہ دعا پڑھی, کیا ہمارے بچپن میں پڑھتے تھے؟ نہیں, کنفرم بتا رہا ہوں نہیں. اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تبدیل ہو گیا نا. کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا, آغا امام کب تشریف لائیں گے؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہنے گئے کہ جب لوگ امام کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ آ جائیں. اس نے پوچھا کیسے دعائیں کریں گے؟ وہ وقت جب امام آئیں گے, جب سب لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے, امام آ جائیں امام آ جائیں. اس نے پوچھا انٹرویو لینے والے نے, لوگ اس وقت کیسے دعا کر رہے ہوں گے؟ کہنے گئے سب لوگ اللہم کل ولی پڑھ رہے ہوں گے, سب لوگ پڑھ رہے ہوں گے. ابھی الحمدللہ مجھے 10-15 سال ہو گئے دنیا مختلف کونوں میں جاتے ہوئے نا, میں دیکھ رہا ہوں ایک عجیب فینومینا ہے, پہلے نہیں تھا یہ. چپے چپے میں لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں, کونے کونے میں یہ لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں شاید وہ جو انہوں نے کہا تھا اب لگ رہا ہے کہ پورا ہو رہا ہے. یہ لوگ پہلے نہیں کر رہے تھے, اب کر رہے ہیں. پچھلی نسل تو ہم نے دیکھی ہے نا, 50 سال میں 1.5 نسل گزر جاتی ہے. پچھلی نسل تو ہم نے دیکھی, اپنی نسل تو ہمیں یاد ہے نا, جب ہم 17-15 سال کے تھے, یہ سب باتیں نہیں تھی, قطعاً نہیں تھی. تو یہ 30 سال میں ہم نے ہزار سال کا فیصلہ طے کیا, ہزار سال کا فیصلہ طے کیا. اب دنیا کے کونے کونے چپے چپے نے وقت کے امام کے بارے میں طلب آئی. اب اگر کوئی جوان پھر یہ کہے کہ میں اس پہ محنت نہیں کروں گا تو میں اسے کہوں گا بیٹا بہت نازک وقت میں غلط کام کر رہے ہو, بہت کریٹیکل ٹائم پہ غلط کام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید اب تو کیمپ بھی کنفرم ہو چکے ہوں, اب تو شاید باہر غلط جگہ سے نکلنے کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہو, تو تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو فوراً. میں سب سے یہ عرض کروں گا جس نے بھی جو کچھ سوچا ہے نا میں اپنی زندگی میں یہ کروں گا, بھائی کروں گا نہیں, اب کر لو, اب کر لو, نہیں معلوم ہمیں کتنی دیر ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے تو زندگی موت کا کس کو پتا. تو عزیزان محترم انشاءاللہ شب جمعہ ہے اور اس فرش عذاب میں عجیب تاثیر, یہاں پر کچھ دیر کے لیے لوگوں کے دل اہل بیت کی نورانیت کے سائے میں آ جاتے ہیں. دل اردو میں ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں, دل پسیج جاتے ہیں, یعنی سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے, یہ تاثیر آتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صرف مجلس ختم ہونے کی دیر ہے, وہ ٹرانس ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کیا کرے, ابھی فیصلے کر لیں, ابھی فیصلے کر لیں. اور میں نے اپنی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دیا, خوش نہیں کر سکتے ناراض مت کرو. اپنے ہر فیصلے پہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لو, بھائی ناراض نہیں کرنا, تو یہ آپ کی زندگی بدل جائے گی, زندگی آرام سے اس طرف چلی جائے گی جس طرف امام بھی جانا چاہ رہے ہیں. اور چند دن آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر تو معاملہ ختم. کیوں؟ صرف ایک نظر لطف چاہیے, ایک دفعہ امام کہہ دیں یہ میرا بندہ ہے بس. جن جوانوں نے مثال کے طور پہ برف صاف کی ہو, اور میں نے بھی زندگی میں کبھی کیا ہوگا, تو مجھے یاد ہے کیسے انسان کے ہاتھ ٹھٹھڑ جاتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی خدمت کر لو نا وقت کے امام کے لیے, تب اپنا سر جھکا کے امام سے کہو مولا آپ کی خاطر تھا, قبول کر دیں بس, کسی سے کچھ نہیں چاہیے, آپ سے چاہیے, آپ قبول کر لیں. ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا, بس پھر یہاں سے معاملہ پورا ہو گیا الحمدللہ. تو احسان محترم تھوڑی سی محنت چاہیے, تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس شب جمعہ میں جو ویکینڈ آنے والا ہے, اس میں کہیں کسی تنہائی میں بیٹھ کر امام سے کچھ وعدے کر لیں کہ امام آپ کے لیے کام کریں گے, آپ کے لیے زندگی گزاریں گے. اور تھوڑا سا ان کی طرف سے ایک اشارہ مل گیا, معاملہ ختم ہو. اور یہ مصائب کی دنیا بہت اچھی دنیا ہے, یہ مصائب کا وقت بہت زبردست وقت ہے. میں تو شاید آپ کے سامنے ویسے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا کہ جو آپ کو اس مصائب کی فضا میں لے جائے, لیکن جب کبھی بھی آپ کے سامنے ایسا ہو کوئی ایسے مسائل پڑے جس سے آپ کا دل پوری گہرائی میں سید الشہداء کے لیے رونے لگے, اس وقت میں صاحب وقت سے کہیں مولا آپ قبول کر لیں, آپ قبول کر لیں. اور اپنے امام سے کہہ بھی دیجئے کہ مولا میرے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کے جد امجد کی محبت ہے یا نہیں. اگر میرے دل میں آپ کے جد امجد کی محبت ہے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کریں, تاکہ انشاءاللہ وہ ایک دفعہ تھام لیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. عزیزو یہ کتنی خدا تعالیٰ کی دیوی نعمت ہے کہ ہم لوگ 1400 سال کے بعد بھی امام حسین کے لیے روتے, کتنی خدا کی نعمت ہے. قسم بھی کھا سکتا ہوں, نہیں کہنا قسم کھانا چاہتا, لیکن میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ہم لوگ حساب نہیں کر پائیں گے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا نے ہمیں امام حسین کے نام پہ رونا نصیب کر دیا. امام حسین کے نام لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں, دنیا کی چیزوں کے لیے روتے ہیں, اور یہ خدا نے متعال کا کتنا لطف تھا کہ اس نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہمارے سامنے امام حسین ان کے مصائب کا تذکرہ ہو اور ہمارا دل روئے، ہمارا دل روئے. یہ خدا متعال کا لطف کرم ہے. اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے ظاہر مسلم میں نے دیکھا ہے کہ شاید میں بعض اوقات ایسی جگہ پہ گیا جہاں لوگوں کو مثال کے طور پر سرائیکی سننے کی عادت تھی، میں اردو میں سنا رہا ہوں تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا بعض اوقات، لیکن میں دیکھتا تھا کچھ جملے بول دیں تو لوگوں کے ذہن خود بخود کربلا چلے جاتے ہیں، پھر وہ ہماری بات پہ نہیں روتے، جو ان کے ذہن میں کربلا آتی ہے اس پہ روتے ہیں. آپ سے بھی یہی عرض کروں گا، اے جو مت رو اس پہ جو میں سنا رہا ہوں، اس پہ رو جو کربلا میں ہوا ہے، اس پہ رو جو کربلا میں. بھائی میں تو شاید صحیح سناؤں شاید صحیح نہ سناؤں، میں کیا سناؤں گا، میں اتنا سناؤں گا اے غریب الوطن کربلا میں. باقی آپ خود سوچو میں کیا سناؤں گا. میں سناؤں گا حسین کے بچے پیاسے تھے، شب عاشور آلاتش کرتے تھے. باقی آپ خود سوچو لو. اور ہم کیا سنا سکتے ہیں، ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں سید الشہداء کی یتیمہ. تو کچھ ہی دن پہلے بی بی سیدہ کی شہادت کے ایام گزرے، جب میں بی بی سیدہ کی شہادت کے ایام پر ان کے مصائب پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں عجیب شباہت ہے اس میں جو سیدہ نے جھیلا اور اس میں جو کربلا میں بچوں بچیوں نے جھیلا ہے، عجیب شباہت ہے. یعنی ایک طرف سے ہم بی بی سیدہ کے مصائب میں کہتے ہیں سیدہ کو تماشا مارا اس ظالم نے، کربلا کے میدان میں یتیم بچیوں کو تماشا رہے. اب سیدہ کے مصائب میں کہتے ہیں رات کو جنازہ اٹھا، وہاں زندہ نے شام میں ایک جنازہ اٹھا. سیدہ کے مصائب میں کہتے ہیں بی بی کے وجود مقدس کو زخم لگے، اور جب ہم شام کے مصائب میں پڑھتے ہیں بچی کے کفن پہ جنازے بی بی ظہور کے تھا. اتنے عجیب مصائب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے انسان بعض اوقات احترام میں رہ جاتا ہے کہ بی بی کے مصائب کو کیسے بیان کرے، اور بعض اوقات یہ سوچتا ہے یہ حقائق بھی لوگوں تک پہنچنے چاہیے. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کچھ بھی کرے چاہے نہ آتا ہو پڑھ کے تو دیکھے. عجیب ایک جملہ ہے جو آیت اللہ بہاؤالدینی استعمال کرتے تھے. ایک دفعہ آیت اللہ بہاؤالدینی کراچی میں ایک آیت اللہ مقیم وہاں پر مجلس پڑھ رہے تھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کی، ایک جملہ پڑھا انہوں نے. میں اگلے دن دو دن بعد ان کے گھر پہ گیا، میں نے کہا اجلا میں لوگوں کے سامنے مصائب بیان کر سکتا ہوں، آپ روایت کی اجازت دیتے ہیں؟ باقاعدہ اجازت دی میں نے، میں نے کہا آپ اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اجازت دیتا ہوں. میں نے کہا اجلا لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، بعد میں اعتراض بھی شاید کرے. انہوں نے کہا تم میری گارنٹی پر لوگوں کو بتانا کہ یہ مصائب ہیں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب وہ ظالم آئے اور اس نے سیدہ کے رخسار پہ تماچا مارا. تو ہم نے سیدہ کے وجود کو ایک دفعہ سنا تھا کہ درو دیوار میں پسا ہے، انہوں نے کہا نہیں اس لائی نے جب تماچا مارا سیدہ کا دوسرا رخسار دیوار پہ ڈگا ہے. ہمارے بیوی کا وجود مقدس دو دفعہ پسا ہے، ایک دفعہ درم دیوار میں پسا ہے اور ایک دفعہ اس طریقے کے تماچے میں. ایک اور جملہ عجیب جملہ ہے، استاد فاطمی نے ہمیں ختم کرنے کے ارادے کرنے میں کہتے ہیں یہ جملہ بھی بتاؤ گا. استاد فاطمی نے ایک جملہ پڑھتے تھے، استاد فاطمی نے ایک عارف ہیں ابھی بھی حیات ہیں، اور فرما جب سیدہ کو پہلی ضرب لگی تو بی بی نے ارشاد فرمایا یا مہدی ادرک لی، گویا فرما رہی تھی میرا ایک برتن آئے گا جو اس خون کا انتقام لے گا جو اس واقعے کے اندر بہایا گیا.
بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار جو نصرت پہ تھے نصرت نہیں کی، اے پاک پروردگار انہیں سخت عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو ہماری اولاد کو وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اے پاک پروردگار امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله.